الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جیسا کہ پچھلے اتوار کے دن یہ عرض کیا تھا کہ ہماری اس مجلس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کچھ فکر پیدا ہو، اور اپنے دینی اور اخلاقی حالات کو بہتر بنانے کا داعیہ بھی پیدا ہو، اور اس کی کوئی تدبیر بھی سیکھی جائے جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع سے دین کے سیکھنے سکھانے کا یہی طریقہ چلا آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، صرف کتاب نہیں بھیجی، ہر کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر ضرور بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ اور اس کا عملی نمونہ سکھائے، اور لوگ اس کی صحبت میں رہ کر دین حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھیں، اس کی تربیت حاصل کریں۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے آپ، اور ایک جگہ نہیں کم از کم چار جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے، یعنی آپ کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد چار بیان۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایک یہ کہ تاکہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے بتائیں، گویا دوسرے الفاظ میں تلاوت کرنے کا طریقہ سکھائیں، تلاوت کی تعلیم دیں، اس کی تربیت ہے۔ دوسرا یعلمہم الکتاب، دوسرا یہ بتایا کہ تاکہ کتاب اللہ کی تعلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن کریم، اس کی تعلیم دے لو. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم کے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو عربی زبان سے واقف تھے، اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس لیے بھیجا تاکہ وہ کتاب اللہ کی تعلیم دیں، جس سے معلوم ہوا کہ ترجمہ سمجھ لینے سے کتاب اللہ کا علم حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو نہ سمجھا جائے. تو دوسرا مقصد یہ بتایا. تیسرا مقصد یہ بتایا والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ آپ لوگوں کو حکمت سکھائیں. کتاب اللہ کی تعلیم الگ اور حکمت دانائی کی بات ہے. اس میں بتا دیا کہ دانائی کی بات وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے سوچتے ہو، دانائی کی بات وہ ہے جو حضور رحمت للعالمین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیں اپنے قول سے یا اپنے فعل سے، وہ ہے دانائی کی بات. تمہارا دماغ تو خدا جانے کہاں کہاں بھٹک سکتا ہے، تمہاری عقل محدود، سمجھ محدود، تم کسی بات کو سمجھ بیٹھو گے کہ یہ دانائی کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے، لیکن حقیقت میں وہ عقل کی نہیں ہوگی، دھوکہ ہوگا. دانائی وہ ہے جو نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تیسرا مقصد یہ بتایا. اب چوتھا مقصد اس کے بعد بھی ایک اور ہے، وہ یزکی ہے، اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو پاک صاف کر دے. پاک صاف، اب ذرا دیکھو، قرآن کریم کی آیتیں سکھا دی، پڑھنا سکھا دیا، اس کا مطلب سمجھا دیا، یعلمہم الکتاب، اس کتاب کی تعلیم دے دی، حکمت اور دانائی کی تعلیم دے دی. اب کیا رہ گیا؟ فرمایا نہیں، یہ تین چیزیں بھی کافی نہیں ہیں، چوتھا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاک صاف بنائیں. یہ کیا چیزیں ہیں کہ پاک صاف بنائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں باتیں جو تھیں، چاہے وہ کتاب کی تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، چاہے قرآن کا مطلب سکھانا ہو، چاہے حکمت کی باتیں سکھانی ہو، یہ سب نظریاتی باتیں تھیں، نظریہ ہے، یہ علم کی بات تھی، علم حاصل ہو جائے صحیح. لیکن جیسا پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ علم تنہا حاصل ہونے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ اس علم پر عمل نہ ہو. اس علم پر عمل جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک تنہا علم کام نہیں دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف یہ تین باتوں کا علم سکھانے تو بھیجا ہی تھا، اس کے ساتھ اس لیے بھی بھیجا تاکہ وہ پاک صاف کر دیں. کیا مانا؟ کہ بسا اوقات انسان کے دل میں، اس کے نفس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ جن جذبات کی وجہ سے وہ صحیح بات اس کو معلوم تو ہوتی ہے، مگر وہ جذبات اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. جان رہا ہے کہ صحیح بات ہے یہ، لیکن ایک جذبہ ہے طبیعت میں، وہ اس کو اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے. اب دیکھو، جانتا ہے کہ صبح سے اٹھنے میں، سویرے اٹھ کر نماز فجر کے لیے جانے میں، جانا فرض ہے، نماز فجر فرض ہے، جانتا ہے، لیکن جب وقت آیا تو لحاف میں پڑا ہوا ہے سردی میں اور طبیعت میں کسل مندی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ گرم گرم لحاف چھوڑ کر میں نماز کے لیے جاؤں تو یہ طبیعت میں سستی پیدا ہو رہی ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے آرام طلبی کا. وہ آرام طلبی کا جذبہ جو ہے وہ اس علم پر غالب آ گیا. علم تو تھا کہ نماز فجر فرض ہے، لیکن اس علم پر غالب آ گیا آرام طلبی کا. یہ آرام طلبی کا جذبہ جو فرائض کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ گندگی ہے جو انسان کے نفس میں گھسی ہوئی ہے. تو اس گندگی سے پاک کرنا مقصود، وہ گندگی دور ہو جائے، جس کے نتیجے میں آدمی آرام طلبی کو اللہ کے حکم کے آگے رکاوٹ نہ بنا. ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھائی مسجد میں جانا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، فتح اول میں اتنا ثواب ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب گفتگو ہو رہی ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہا ہے، اس گپ شپ میں دل لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر اٹھ کے مسجد کی طرف جانا صاف معلوم ہو رہا ہے، طبیعت پر گرا گزر رہا ہے کہ یہ مزہ آ رہا ہے اس وقت گفتگو میں، بات چیت میں، دو صحباب بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس جمی ہوئی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، ہو رہا ہے، دل لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے چلا جاؤ مسجد کی طرف. تو یہ حالانکہ جانتا ہے کہ مسجد کو جانے میں کیا ثواب ہے، مسجد کے جانے میں ثواب ہی نہیں بلکہ میرے ذمے ضروری ہے، جماعت سے نماز پڑھنا تقریباً واجب ہے، سنت موقعہ قریب واجب کہا جاتا ہے، جانتا ہے، لیکن وہ لذت پسند ہے. یہ جو لذت پسند ہے کہ لذت آ رہی ہے مجلس میں، اس لذت کو چھوڑ کر جائے تو یہ گرا گزارا ہے، وہ روک رہی ہے. تو علم ہے لیکن طبیعت نہیں چاہ رہی، طبیعت نہیں چاہ رہی. تو غالب نے کہا نا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. میں جانتا تو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ثواب ہے اور زہد میں کیا ثواب ہے، لیکن کیا کروں کہ طبیعت ادھر نہیں چلتی، طبیعت نہ بیٹھتی نہیں یار. پتا ہے کہ اس نگاہ کو میں غلط جگہ استعمال کروں گا تو گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا پکڑ ہوگا، جانتا ہے، لیکن طبیعت میں اللہ بچائے شہوت کا تقاضا اور جنسی آوارگی طبیعت میں ایسی رچ گئی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود نگاہ کو غلط استعمال کر رہا ہے، پلٹ چلے جا رہا ہے. تو یہ جو شہوت ہے حد سے بڑی ہوئی، اعتدال سے نکلی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جذبے کا جائز طریقہ ہمیں منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہزار راستے رکھے ہیں جائز طریقے، لیکن حد سے بڑی ہوئی شہوت، حد سے بڑی ہوئی جنسی خواہش، یہ ہے جو علم کے اوپر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. یہ گندگی ہے جو ہمارے گھر پتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے. کون ہے مسلمان جو نہیں جانتا کہ غیبت حرام ہے؟ مجلس میں کسی کا ذکر چھڑ گیا اور اس کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دی تو یہ اس کے ناجائز ہونے سے کون واقف نہیں مسلمان، جانتا ہے، علم حاصل ہے، لیکن عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس واسطے کہ اپنے جب کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے نا، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا داعیہ ہوتا ہے ایک تو تکبر، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، تو تکبر کا جذبہ ہے جو غیبت کے اوپر عمل کر رہا ہے. اسی طرح وہ دوسرے کی تحقیر اور تذلیل کرنے میں الحمدللہ اس کو لذت محسوس ہوتی. تو یہ لذت پسندی ہے, تو یہ تکبر کا جذبہ اور لذت پسندی کا جذبہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا, غیبت پر عمل کرنے کا. یہ گندگی ہے جو ہمارے اندر بسی ہوئی ہے. جب تک یہ گندگی رہے گی اس وقت تک اس علم پر عمل نہیں ہو پائے گا. تو جتنے گناہ دیکھو گے, جتنے گناہ, ان سب میں یہ حال ہے. اگر فرض کرو کہ کسی کی آمدنی حرام ہے, ناجائز ہے, تو بس آپ کا جانتا ہے کہ یہ آمدنی حرام ہے, جھوٹ بول کر پیسے کمانا, دھوکہ دے کر پیسے کمانا, رشوت لینا, کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ حرام ہے. لیکن مال کی محبت, مال کی محبت وہ اتنی چھا گئی ہے کہ حلال و حرام کی پرواہ اس نے ختم کر دی. تو یہ مال کی محبت جو ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو مال کی محبت جب حد سے بڑھ جائے تو یہ کیا ہے, یہ گندگی ہے جو انسان کے اندر سمائی ہوئی ہے. اس گندگی کو دور کرنا ضروری ہے. مال کی محبت, شہرت کی محبت, نام و نمود کی محبت, دکھاوے کی محبت, یہ ساری چیزیں گندگیاں ہیں جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ جو فرمایا کہ ہم نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ایک تو تعلیم دے کتاب اللہ کے لفظ کی بھی, معنی کی بھی, حکمت کی بھی, اور اس کے علاوہ لوگوں کو پاک صاف کریں. پاک صاف کاہے سے کریں, ان گندگیوں سے پاک کریں جو انسان کے نفس میں سمائی ہوئی ہوتی ہیں اور جو اس علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے, اس سے پاک صاف کریں. تو وہ پاک صاف کیسے کرتے ہیں بھائی؟ پاک صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ یہ ہے کہ وہ سینہ چیر کر, آپریشن کر کے ان گندگیوں کو باہر نکال پھینکیں. انبیاء کرام جو تزکیہ کرتے ہیں یا پاک صاف کرتے ہیں, اس کا مطلب در حقیقت کیا ہے؟ آپریشن جو فزیکل آپریشن ہوتا ہے, یعنی جسمانی آپریشن, وہ تو نہیں کرتے صاحب انبیاء کرام, لیکن ایک روحانی آپریشن کرتے. وہ روحانی آپریشن یہ ہے کہ جب بندہ ان کی خدمت میں جاتا ہے, ان کی صحبت میں رہتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے, ان کا طرز عمل دیکھتا ہے, ان کی صبح و شام کی ادائیں دیکھتا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ نور ہے نبوت کا جو ان دیکھنے والوں کے طرف منتقل ہوتا ہے. جو جو وہ نور اندر جاتا ہے اسی حساب سے وہ ظلمت اور وہ اندھیرے, جو ان گندگیوں کے اندھیرے ہیں, وہ باہر نکل جاتے ہیں. اس کو فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کریم نے فرمایا ارے اللہ کے بندو, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو نعمتیں آ گئی ہیں, ایک تو کتاب مبین یعنی قرآن, اور ساتھ میں نور. ایک نور آ گیا تمہارے پاس کتاب مبین. عجیب بات کہہ دیا کہ دیکھو کتاب اگر آ جائے کسی کے پاس, کتاب تو بڑی اعلیٰ درجے کی ہے, لیکن آدمی فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ روشنی نہ ہو. دو قسم کی روشنی چاہیے, ایک تو آنکھ میں روشنی ہونی چاہیے, بینائی ہو تب تو پڑھ سکے گا نا کتاب. اگر آنکھ میں نور نہیں, بینائی نہیں, تو کتاب کیسے پڑھے گا؟ ایک تو وہ نور چاہیے, اور دوسرا نور چاہیے کہ اگر آنکھ میں بھی نور ہے لیکن ماحول میں نور نہیں, اندھیرا ہے, اندھیری رات ہے, تو کتاب کتنی اعلیٰ درجے کی ہو اس سے فائدہ آدمی نہیں اٹھا سکتا. تو اسی وقت فائدہ اٹھائے گا جبکہ اس کے ماحول میں بھی نور ہو, اس کی آنکھوں میں بھی نور ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کتاب بھی بھیجی اور ساتھ میں نور بھی بھیجا. نور کس کا بھیجا؟ نور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ کی تربیت کر دو. تو وہ نور ہے جس کے ذریعے تمہیں کتاب سمجھ میں بھی آئے گی, کتاب پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی آئے گا. تو جب وہ روحانی آپریشن ہو جاتا ہے, روحانی آپریشن ہو جاتا ہے, تو پھر دل کی کایا پلٹ جاتی ہے. دل کی کایا پلٹ جاتی ہے. پہلے دل کسی اور طرف جا رہا تھا, اب کسی اور طرف جا رہا ہے. دیکھو حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, اسلام نہیں لائے تھے جب تک, تو جاہلیت کے طریقے کے مطابق ایک عورت سے ناجائز تعلقات تھے, ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں, جس کو آج کل کی اصطلاح میں محبت کہہ دیتے ہیں. حالانکہ محبت کی جو ہے یہ توہین ہے, وہ محبت نہیں ہے, محبت کی توہین. لیکن کہتے ہیں لوگ فلاں عورت سے محبت ہو گئی. ارے وہ محبت نہیں ہوتی, وہ ہوس ہوتی ہے. اس کا نام محبت رکھ دیا, محبت کی توہین ہے اس کو محبت کہنا. لیکن کہہ دیتے ہیں عرف عام, تو کسی عورت سے تھی تعلق تھا. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف سے عطا فرمایا, مسلمان ہو. مسلمان ہونے کا کیا معنی؟ کہ ایک طرف تو کلمہ توحید پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے, آخرت پر ایمان لے آئے, اور اس سب کے ساتھ صحبت نصیب ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحبت کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہ دل میں اس نام نہاد عشق یا نام نہاد محبت کی جو گندگی بھری ہوئی تھی, یعنی جو جذبہ تھا شہوت کا حد سے گزرا ہوا جذبہ تھا نا, جو ناجائز طریقے پر کسی عورت سے تعلقات قائم کرنے پر آمادہ کر رہا تھا, وہ جذبہ تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی, آپ کی مجلسوں میں بیٹھے, آپ سے آخرت کی باتیں سنی, آپ سے اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کا مشاہدہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اس مشاہدہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی محبت جو حقیقی محبت ہے وہ دل میں گھر کر گئی, تو کیا بنا؟ مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہیں جا رہے تھے, راستے میں وہ عورت مل گئی. نام بھی آتا ہے اس کے روایتوں میں حناق نام, وہ مل گئی. اور اس نے حسب معمول جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تھا, کہا بھائی آؤ, اور گناہ کی دعوت دی. اب یہ مرثد, مرثد رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے تھے, اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, تو جواب میں کہا کہ انا آج سے میں کچھ اور ہو چکا ہوں, اب میں تمہارے ساتھ اس قسم کا تعلق باقی نہیں رہ سکتا, میں اب تمہارے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں کر سکتا جس طرح پہلے سے کرتا آیا تھا, کیونکہ میں اب اللہ پر ایمان لا چکا ہوں, اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب میں کچھ بدکاری کی طرف نہیں جا سکتا. تو حناق نے کہا کہ کیا انقلاب آ گیا تمہارے؟ آخرکار جب دیکھا کہ کسی طرح بھی یہ آمادہ ہونے والے نہیں ہیں, تس سے مس نہیں ہوتے, تو اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو مجھ سے نکاح ہی کر، مجھ سے نکاح کر. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں نکاح کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے پوچھنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیا میں نے یہ نکاح کرنا تمہارے ساتھ جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک تم مشرک ہو، مسلمان نہیں. تو مشرک عورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں، یہ میں جب تک حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اس وقت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے. یہ جواب دے کر آگے، آپ ذرا اندازہ کرو، معمولی بات نہیں کہ زندگی بھر کا ایک شہوانی معمول چلا آ رہا ہے اور اتنا زبردست انسان پہنچے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ سارا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ میں، وہ مجھ سے نکاح کی پیشکش کر رہی ہے تو نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی اس کے بارے میں تو مجھے وہی کا انتظار کرنا پڑے گا، اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو بتاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آ گئے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مشرک بت پرست عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان کے ساتھ نکاح مت کرو. اور یاد رکھو کہ ایک مومن باندھی وہ ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے. ولو اعجبتکم، چاہے وہ تمہیں مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو اس کے باوجود وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. راستہ بند، دروازہ بند کر. گناہ کچھ کی تو تھی بات، بدکاری کی تو بات تھی، نکاح کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، بند ہو گیا. اب ممکن نہیں تھا کہ مرسل ابن ابی مرسل اس دروازے میں دوبارہ داخل ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی جو دل میں تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نکل چکی تھی، تو اب اس طرف جانے کا کوئی سوال نہیں. یہ ہے جو زکی ہی وہ گندگی نکال ڈالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی بات کو ہر حال میں منوانا کہ کسی طرح بھی کوئی دوسرا مجھ پر حاوی نہ ہو، یہ جذبات سے جو چلے آتے تھے اور خاص طور سے عرب کے لوگوں میں تو بہت تھے. لیکن حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا تاثیر نے ان جذبات کو اس طرح بدلا اور وہ گندگی اس طرح پاک کی کہ تب تکبر نہیں، تکبر کا سوال نہیں. عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب یہ وہ شخص تھے جاہلیت کے اندر کہ لوگ ان کے نام سن کر کانپا کرتے تھے، غصے میں بھرے ہوئے، تکبر سے بھرپور اور اپنے غرور اور اپنی ذات کے پندار میں مگن. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سر رکھ دیا تو یہ حال ہو گیا کہ ایک بڑھیا بھی کھڑے ہو کر امیر المومنین ہونے کے زمانے میں کہہ دیتی ہے، دامن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابن خطاب اگر تم نے یہ غلطی کی تو ہم اپنی تلواروں سے تمہیں فدا کر لیں. تو عمر ابن خطاب کے منہ پر، کے کان پر جو نہیں رنگ تھی کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے لیے ایسے لوگ دنیا میں موجود رکھے ہیں جو مجھے تلوار سے سیدھا کر سکے. سارا تکبر فنا ہو گیا, ساری خودرائی جاتی رہی, سارا غرور خاک میں مل گیا. اور یہ ہے جو باقی یزکی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غصہ آ گیا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں, نہ زبان کے اوپر کوئی روک ہے, نہ عمل پر کوئی روک ہے. غصہ ایسا زبردست غصہ آتا تھا, اسی کے اوپر جنگیں ہوتی تھیں, مہینوں مہینوں جنگیں چلتی تھیں. باپ مرتا تھا تو بیٹے کو وصیت لکھ کے جاتا تھا کہ بیٹا اور چاہے کچھ کر لینا, میرے دشمنوں سے انتقام ضرور لینا. تو ایسے غصے کے لوگ تھے. اور یہاں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبت کے نتیجے میں وہ غصہ اس طرح قابو میں آ گیا کہ حدود سے کسی حال متجاوز نہیں ہوتا, کسی حال متجاوز. یعنی فاروق اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان وقافا عند حدود اللہ, اللہ کے حدود سے آگے ٹھہر جانے والے. تو خیر بات لمبی ہوگی, لیکن بڑی اہم بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے یعنی پاک صاف کرنا, یہ گندگیوں کو نکالنا, نجاستوں کو ختم کرنا, اس کی جگہ پاکیزہ جذبات پیدا کرنا, یہ تعلیم سے الگ کام ہے. تعلیم کا ذکر تو پہلے آ گیا, تلاوت کی تعلیم بھی, معنی کی تعلیم بھی, حکمت کی تعلیم بھی. اس کے بعد ہے چوتھا کام تزکیہ, جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی. تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب تو قرآن شریف تو پڑھایا ہی پڑھایا, اس کے مطلب تو سمجھایا ہی سمجھایا, لیکن اپنے طرز عمل سے, اپنے تربیت سے, ٹریننگ سے وہ گندگیاں نکال سکتے, ان کا تذکیہ فرمایا. جن لوگوں کی گندگیاں نکالی تھیں اور جن کو پاک صاف بنایا تھا ان کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ, اللہ کیا مقام بن گیا صحابہ کا, کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان سے زیادہ افضل مخلوق پیدا نہیں ہوئی. ایسے صحابہ کیا پیاری بات فرمائی ہے. اللہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل بھی رواج ہے, پہلے بھی, کہ لوگوں کی, علماء کرام کی یا بزرگان دین کی تعظیم اور تکریم کے لیے بڑے بڑے القاب لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, علامہ کہتے ہیں, امام کہتے ہیں, شیخ الاسلام کہتے ہیں, شیخ الحدیث کہتے ہیں, شیخ التفسیر کہتے ہیں, شیخ القرآن کہتے ہیں, کیسا لقب بنا رکھے ہیں نا لوگوں کے نا. اور بعض اوقات ایک ایک آدمی کے لقب جو ہے پورے سطر میں آتے ہیں, اسے لمبے چوڑے القاب ہے نا. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اتنے لمبے چوڑے القاب ساری بڑے بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, صحابہ کرام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. صحابہ کرام کو کسی نے اس کے ساتھ کبھی نہ شیخ الاسلام لگایا کہ شیخ الاسلام ابو بکر صدیق, یا شیخ الاسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, نہ علامہ لگاتے ہیں, نہ امام لگاتے ہیں. سیدھے سادہ کیا کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, بس. اور کس نے یہ کیا قصہ لے, کتنی بڑی افضل مخلوق ہے, اس کے لیے تو کوئی القاب آداب نہیں لگاتے, اور بعد میں آنے والوں کے لیے کسی کا امام, کسی کو علامہ, کسی کو حافظ, کسی کو کچھ کہتے رہے. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو فارسی کا مصرع ہے کہ حاجت مشاطنی سرو دل آرام رام، جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہو. سنگھار اس کو مطلوب ہے جس کے جس کو خوبصورتی، جس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے تو وہ اپنی بدصورتی کو مٹانے کے لیے اور خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے سنگھار بٹار کرتا ہے، میک اپ کرتا ہے. لیکن جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو کسی سنگھار بٹار کی ضرورت نہیں. تو در حقیقت صحابہ کرام کا صحابی ہونا، تنہا صحابی ہونا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب کسی کو صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا. پھر وہ امام، علامہ، حافظ، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ سارے القاب اس کے آگے ہیچ کر ہیں. جب رضی اللہ عنہ کہہ دیا اور صحابی کہہ دیا تو مانا سب کچھ ہی کہہ دیا. تو یہ مقام جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا یہ کاہے سے ہوا؟ صحابی کی کیا مانا؟ صحبت اٹھانے والا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام صحابی کا کہ وہ افضل الخلائق ہیں انبیاء کرام کے بعد، بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا بزرگ، وہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کرام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ صحابی جس نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت ہی میں اس کی موت ہوئی، وہ بڑے بڑے جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی سے افضل ہے. کیونکہ اس کو صحابیت کا مقام حاصل ہے جو بعد میں کسی بھی فرد بشر کو حاصل نہیں ہوتا. یہ کہے سے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے، کیونکہ آپ کی صحبت ایسی کیمیا تاثیر تھی کہ اس کی صحبت میں جو تھوڑی دیر بھی رہ گیا ایمان کے ساتھ، جو تھوڑی دیر بھی رہ گیا اس کو اللہ نے گندگیوں سے پاک کر دیا، ان گندگیوں سے جو بات کے والے والوں میں موجود رہی. تو صحبت سے ہوا یہ سب کچھ. پھر ان صحابہ نے اپنی صحبت عطا فرمائی اپنے بعد آنے والوں کو، تابعین کو. تابعین کی کیا مانا؟ جو صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے، صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے وہ تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، یعنی تابعین کے پیچھے چلنے والے. تو یہ شروع سے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہ سلسلہ اس طرح چلا آ رہا ہے کہ دین ایک طرف علم اس کا سکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف اس علم کی عملی تربیت صحبت کے ذریعے دی جا رہی ہے. تو یہ صحبت جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے علم پر عمل کرنے کے، اس کے بغیر عادتاً اصلاح نہیں. علم اگر بغیر صحبت کے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر ہو، تو یہ نخوت پیدا کرتا، تکبر پیدا کرتا، بجائے اس کے کہ علم کی خاصیت ہونی چاہیے توازن، علم کی خاصیت ہونی چاہیے حلم، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، تو حلم ہونا چاہیے. لیکن جب علم تنہا ہوتا ہے، خشک علم صحبت کے بغیر، تو وہ پندار پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، ترفع پیدا کرتا ہے، تعلی پیدا کرتا ہے. اور جب علم صحبت کے اندر آ کر گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، مجلہ مزکہ ہوتا ہے، وہ توازو پیدا کرتا ہے. لدی ہوئی شاخ نیچے جھکتی ہے، اوپر اکڑتی نہیں، نیچے جھکتی ہے، تو اس کے اندر توازو پیدا ہوتی ہے، انکسار پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، یہ محض کتاب پڑھ لینے سے نہیں آتی. تو اس لیے جو طریقہ اصلاح کا چلا آ رہا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے کس صحبت میں لے جائے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو پامال کرے, تو اس کے نتیجے میں وہ گندگیاں رفتہ رفتہ اس کے دل سے نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بنا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو فیض حاصل ہوتا ہے یا ہوا اصحاب کرام کو, اور ان کی گندگیاں جس طرح نکلی اور ان کو جس طرح پاک کیا گیا, ظاہر ہے آج کوئی ویسا نہیں ہو سکتا, لیکن جس درجے میں ہو سکتا ہے اس کا راستہ یہی ہے کہ صحبت ہو کسی اللہ والے, اس کے ذریعے اس کی وجہ سے یہ جو سلسلہ چلا آتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانا, اس سے اصلاح اپنی کرانا یا بیعت ہونا یا اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا, اس کے مشوروں پر عمل کرنا, اس کو اپنے حالات کی اطلاع دینا, یہ اس کا مقصود درخت رکھتی ہے. یہ مقصود کہ اس کے نتیجے میں اپنی گندگیاں دور ہوں, یہ کرایا جائے, یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جو تصوف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے صوفیاء کرام کا, یہ کچھ شریعت سے الگ چیز نہیں, یہ صوفیاء کرام کا سلسلہ اسی تزکیے اسی پاک صاف کرنے کا ایک عملی راستہ ہے جو حضرات صوفیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالی نے ہم تک پہنچایا ہے. علم کو لے کر فقہاء کرام محدثین مفسرین وہ علم کی تشریح کر رہے ہیں, اور صوفیاء کرام اس علم پر عمل کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں, اس کی تربیت دے رہے ہیں, اس کے لیے لوگوں کو عملاً تیار کر رہے ہیں. یہ ہے سلسلہ تصوف کا جو ہو رہا ہے. تو بھائی اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صادقین کی صحبت اختیار, صادقین جو سچے ہوں, وہ ان کی سچے ہونے سے مراد ہے اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, جو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا, یعنی اللہ والے پہلو دوسرے الفاظ ان کی صحبت اختیار کرو, یہ ہے طریقہ تقوی حاصل کا. اس کے ذریعے جو دولت حاصل ہوگی وہ کتاب پڑھنے سے طرح کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے. کیا سنت ہے؟ کہ اللہ والوں کی صحبت سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, غفلت میں کمی آتی ہے, گندگیاں رفتہ رفتہ دور ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہ سن الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھے آدمی تو اللہ ہی خدا یاد, تو ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے. جیسے آپ اگر کسی عطر فروش کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, عطر بیچتا ہے وہ, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو خوشبو تو آئے گی, چاہے تمہارا ارادہ خوشبو سونگنے کا ہو یا نہ ہو, آئے گی. ایسے ہی اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ خوشبو ضرور آ جائے گی, اور جب یہ معاملہ جاری رکھو گے, جاتے رہو گے جاتے رہو گے جاتے رہو گے, تو وہ خوشبو رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی سرایت کرتی جائے گی. یہ ہے سارا فلسفہ صحبت کا. اسی لیے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت بہاولیا بہتر استدلال اطاعت دے دیا کہ ایک تھوڑا سا وقت کسی اللہ والے کے صحبت میں گزار دینا یہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یہ فرمایا تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے بظاہر کہ شاید اس میں مبالغہ ہے کہ 100 سالہ طاعت کہاں اور ایک لمحے کی صحبت کہیں اور, تو مبالغہ لگتا ہے. حضرت فرماتے ہیں نہیں مبالغہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں اگر وہ کہنے والا یوں بھی کہتا تو درست ہوتا کہ بہتر صد لکھ سال اطاعت دے, 100 لاکھ سال کی اطاعت مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تو ایک آدمی کر رہا ہے, اخلاص سے کر رہا ہے, غلط راستے پہ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, تو 100 سال کی عبادت ہے تو بیریا عبادت اخلاص والی ہے لیکن غلط طریقے پر ہے, اللہ والے کے صحبت میں جا کے صحیح ہو گئی تو 100 سال کے تعداد سے زیادہ بہتر, 100 لاکھ سال کے تعداد سے زیادہ بہتر ہو. تو اس لیے یہ راستہ ہے بھائی صحبت کا اختیار کرنے کا. اب یہ کہ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی سنا دوں. کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت آپ کے کیسے تو ہیں, تو بھائی اللہ والوں کو لائے کہاں سے, اللہ والے اللہ والے کہاں سے لے کے آئیں گے, یہاں تو جہاں دیکھو تو ایک دھوکہ بازی بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں نظر آتی ہیں, تو کسی کے اوپر جا کے نظر جمتی ہی نہیں, نہ کہیں جا کر دل ٹکتا ہے نہ کہیں جا کر نظر جمتی ہے, اور کہنے والا تو یہ کہہ دیا کہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری, تو کہاں جائے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو بھائی یہ ملاوٹ کا دور ہے, ہر چیز میں ملاوٹ, آٹے میں ملاوٹ, چینی میں ملاوٹ, گھی میں ملاوٹ, ہر چیز میں ملاوٹ. لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اس ملاوٹ کی وجہ سے تم نے یہ چیزیں کھانی چھوڑ دی؟ تو چونکہ آٹے میں ملاوٹ ہے لہذا اب آٹا نہیں کھائیں گے, اب بھوس کھایا کریں گے, یا گھی میں ملاوٹ ہے تو گھی کھانا چھوڑ دیں, اس کے بجائے جو ہے وہ گریس پیا کریں. تو ملاوٹ کے باوجود تم نے چھوڑا تو کچھ بھی نہیں. کیا کرتے ہو کہ کسی ملاوٹ کے دور میں جتنا ممکن ہوتا ہے خالص سے بہتر اس کی تلاش میں رہتے ہو, اور جب تلاش کرتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں دکان پر گھی اچھا ملتا ہے, فلاں دکان کے اوپر آٹا اچھا ملتا ہے, فلاں دکان پر مٹھائی اچھی ملتی ہے, وہ تلاش کر کر کے وہاں سے لے آتے ہو. لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ بھائی جب یہ ملاوٹ کے دور میں یہ سب کام کرتے ہو تو وہ اللہ والے بھی خالص نہیں ملتے, لیکن اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو جس طرح خالص آتا آج بھی لے آتا ہے, اسی طرح خالص اللہ والا بھی لے آتا ہے. یہ تو ہے ایک تمثیلی جواب, اور پھر تحقیق کے جواب دیتے تھے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یعنی حکم دیا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس میں پیشین گوئی ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر باقی نہ رہیں, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو, یہ حکم تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ہے نا, تو سارے مسلمانوں کو ہے یہ حکم, تو ایمان والوں کو, تو اگر صادقین ختم ہو جاتے تو یہ تکلیف والا یوتاق ہے, یہ حکم کیوں دیا جاتا کہ سچوں کے ساتھ رہو؟ جبکہ وہ ختم ہو جانے والے تھے قیامت سے پہلے ختم ہو جاتے تو پھر کیسے حکم دیا جاتا کہ تم ان کے ساتھ رہے؟ تو اس میں پیشین گوئی ہے کہ رہیں گے موجود لیکن تمہاری تلاش کرنے کی دیر ہے، تلاش کرنے کی دیر تو ملیں گے. البتہ دوسری بات حضرت والد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ ایک خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی جب اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں جاتا ہے تو اس کو جنید و شبلی کے معیار پر جاتا ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے مجھے شیخ عبد القادر جیلانی آنے چاہیے دنیا میں، تب میں ان سے اصلاح کراؤں گا، اور جنید بغدادی آنے چاہیے اور معروف کرخی آنے چاہیے اور سریع سقطی آنے چاہیے، ان سے بیعت ہوں گا اور ان سے اصلاح کراؤں گا. فرمایا یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ارے بھائی جیسے روح ویسے فرشتے، تو جس طرح جیسے پانی میں تم ہو تو تمہارے لیے اللہ والے، تمہارے لیے اصلاح کرنے والے مسئلے جو ہیں وہ تمہارے مناسب آج بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو جنید شبلی کے پیمانوں پر مت ناپو، ان کو اپنے لیے قابل قدر. بلکہ ایک صاحب سے میرے سامنے حضرت والد صاحب نے فرمایا، وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے کیا کرو، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ پانچ وقت کلمہ اللہ تعالیٰ کا بلند کرتا ہے، وہ تم سے بہتر. تو اس لیے صحبت کے لیے تلاش کرو، اپنے معیار کے حساب سے تلاش کرو تو مل جائے گا. بات لمبی ہو گئی لیکن انشاءاللہ کام کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی سب سے پہلی بات راستہ جو ہے وہ صحبت ہے، اور اپنے سے بہتر اللہ والے جن کے پاس بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا یہ ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اصلاح فرمائیں گے. باقی بات آگے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، اللہ نے زندگی دی تو پھر عرض کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سید دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.